أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
یہ سورہ مزمل جس کا آغاز ہم نے دو ہفتے قبل کیا تھا اور اس کے شروع میں قیام اللیل کا ذکر تھا. جو گزشتہ دو ہفتے کے جو دروس ہوئے ہیں اس میں قیام اللیل سے متعلق جو احکامات تھے ان میں سے بعض احکامات کو ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے. قیام اللیل کی فضیلت سے بات چلی تھی کہ یہ وہ نماز ہے جو رات کو پڑھی جاتی ہے اور یہ تہجد بھی کہلاتی ہے اور یہ نوافل ہیں اور کس طریقے پہ یہ شروع میں فرض تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا یعنی اس کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی. اب چونکہ اس نماز کا تعلق رات سے ہے تو رات میں ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور جس کے سلسلے میں ایک حدیث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا الدنیا والآخرة الا اعطاه اللہ ایاہ. کہ رات میں ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے روزانہ رات کو کہ جس میں اگر کوئی شخص اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے فیسأل اللہ خیرا الدنیا والآخرہ اور پچھلی حدیث کی روایت میں تھا خیری الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت کے خیر سے متعلق جو کچھ بھی کوئی شخص اللہ سے مانگے الا اعطاہ اللہ ایاہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتے ہیں. اب ان یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں. بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ یہ جو نزول ہے اللہ تعالیٰ کا یہ آدھی رات کے وقت ہوتا ہے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آدھی رات کے بعد ہوتا ہے. مختلف روایات ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے اور جو صحیح مسلم میں ہے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا میں ہے اس میں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول
من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له.
آخری تہائی جب رات کی باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ينزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا اور یہ پکار اور یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ من یدعونی، من یسألونی، من یستغفرونی، کہ جو کوئی مجھ سے کسی بھی قسم کی دعا کرنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام امور اور ان تمام باتوں کو قبول فرماتے ہیں. اور جو بعض دوسری روایات ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں، تو اس حدیث کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، ينزل اللہ الى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسألني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. کہ اللہ تعالیٰ جب نزول فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان الملک، میں بادشاہ ہوں، زمین و آسمان کی جو بادشاہت اور ملکیت ہے وہ میرے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض. اور اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ کون ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا جس کو میں یہ چیز عطا کروں. تو یہ وہ وقت ہے جس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک، فجر کی اذان تک اس کا وقت برقرار رہتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت آدمی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی پکار اور دعائیں اللہ سنتا ہے جن کے بارے میں یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ندا اور پکار بلند ہوتی ہے تو ہر شخص کی پکار اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جو دعا کوئی شخص کرے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن اس سلسلے میں بعض باتیں ذہن میں ہمیں رکھ لینی چاہیے کہ اس سے ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز بلند ہوتی ہے، یہ تو صحیح بات ہے، اس لیے کہ اس کائنات کے سب سے سچے آدمی الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پکارنے والوں کی پکار پہ توجہ نہیں دی جاتی. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دعا کی ہے اور اس کی دعا اس قابل ہے کہ وہ قبول کی جائے، اور یہ آدمی ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی دعائیں اور جن کی پکار اللہ نہیں سنتا، ان میں سے یہ نہیں ہے، اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ دعا بعض اوقات اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ اس دعا کرنے والے پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اس دعا کے قبول کرنے کے بدلے میں، اس کا ایسا علم نہیں ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اپنے پاس، قیامت کے دن اس کو اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ایک آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نوازیں گے تو وہ یہ پوچھے گا کہ یا احکم الحاکمین، یہ کون سے میرے وہ اعمال تھے جن کا بدلہ یہ دیا گیا ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری ایک دعا تھی جو تم مسلسل مانگتے رہے، سب کچھ ہم نے سنا، صرف ایک دعا تمہاری قبول نہیں کی، اس کا بدلہ ہم نے تمہیں یہ دیا ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یا یہ وجہ ہوتی ہے. اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے جسم میں غذا حرام کی ہو اور اس کے جسم پہ کپڑا حرام کا ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے غبار اور مٹی میں اس کا جسم اور اس کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں, اور اس کے بال تھکاوٹ کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, اتنی عاجزی اور اتنی کمزوری کہ عالم میں بھی جب وہ کہتا ہے کہ یا ربی فرفع یدیہ, اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری دعا میں کیسے قبول کروں, اور تمہارا جو یہ یا ربی پکارنا ہے اس کو میں کیسے سنوں, اس لیے کہ تمہارے جسم کے اندر جو غذا ہے یہ حرام کی ہے اور تمہارے جسم پہ جو کپڑا ہے یہ حرام کا ہے. فانا یستجاب لک, تو تمہاری بات کیسے سنی جائے. تو حرام کھانے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, اور حرام کھانے کی کئی قسمیں ہیں. ظاہر ہے ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے کہ کون کون سی چیز حرام ہے اور کون کون سی چیز جو ہے حلال ہے, یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کون سا عمل کرنے سے کمائی آدمی کی حرام ہو جاتی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور سب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. تو حرام کمائی یا مشکوک کمائی اگر کسی کی ہے اور اس عالم میں اگر وہ اللہ کو پکارتا ہے, اس کی پکار اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. حتیٰ کہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ احرام باندھ کے وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ نہ تو حاضر ہے, نہ تیرا طلبیہ منظور, نہ تیری حاضری منظور, تو بھی مردود اور تیرا طلبیہ کہنا یہ بھی مردود. اگر کمائی حرام کی ہے, اس لیے اگر حرام کا کھانے والے اور ناجائز کاروبار کرنے والے دعائیں کریں گے, ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. اگر وہ عمرہ کریں کوئی فائدہ نہیں, حج کریں کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ جو اصل چیز ہے وہ عقل حلال ہے. یہی ہمارا المیہ ہے اس وقت امت مسلمہ کا, کہ نمازیں پڑھنے والے بھی اچھے خاصے مل جاتے ہیں آپ کو, حج عمرے کرنے والے بھی اچھے خاصے مل جاتے ہیں, صدقہ و خیرات کرنے والے بھی بہت ہیں, اور اچھے کام کرنے والے بہت ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے کہ ان کی کمائی کہاں سے آتی ہے, کہاں سے یہ لوگ کھاتے ہیں, تو معلوم یہ ہوا یا تو حرام ہوتی ہے یا مشکوک ہوتی ہے. اسی کی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی یہی وجہ ہے کہ کمائیاں جو ہیں لوگوں کی وہ حرام ہے, اس لیے کوئی نہ عبادت قبول نہ دعا قبول. اور یہ بھی ہے کہ اس رات کو, کسی بھی مبارک رات کو, ویسے تو ہر رات آدھی رات کے بعد مبارک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بعض راتیں وہ ہیں کہ جو فضیلت والی ہیں, مثلا شب قدر ہے, رمضان کی آخری راتیں, یا ذی الحج کی پہلی 10 راتیں, یا اور جو مبارک راتیں ہیں, ان راتوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ایک تو اس آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے, اس کی دعا اللہ نہیں سنتا, اور ایک وہ کہ جو شراب اور زنا کرنے کا عادی ہو چکا, جو عادی زانی ہو یا شرابی ہو, وہ اگر اس رات کو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا نہیں سنتا, اور تیسرا وہ کہ جو گناہوں کو لوگوں کے سامنے کرے. اس طرح متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین, میری جتنی امت ہے سب کے لیے معافی ہے سوائے مجاہرہ کرنے والوں کے, جن جو گناہوں کو کھلا کھلا کرتے ہیں ان کے لیے معافی نہیں ہے. تو جب ان کے لیے معافی نہیں ہے جو گناہ کھلا کھلا کریں, تو ان کے لیے کیسے معافی ہو سکتی ہے جو گناہوں کو نشر کرتے ہیں, جو گناہوں کو نشر کرتے ہیں, یا جو گناہوں کے بارے میں لکھتے ہیں, یا جو گناہوں والی تصویریں شائع کرتے ہیں, یا کیسٹ کا کاروبار کرتے ہیں فلمی کیسٹ کا اور اس کو بیچتے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو یہ کیسٹ خریدتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پکچر دیکھ لی ہے اب آپ دیکھ لیجیے, ان کے لیے کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ الا یہ کہ سچے دل سے اگر وہ توبہ کریں اور اپنے اس عمل کو ترک کریں تب تو ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکا نہیں دے سکتے. اپنے آپ کو دھوکا مت دیجیے, اس طریقے پہ کام نہیں بنتا کہ خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی. فلمیں بھی دیکھیے, حرام بھی کمائیے, حرام بھی کھائیے, اور یہاں پہ آپ جا کے عمرہ اکٹکا کے آ جائیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو دھوکا دے سکتے ہیں. کھیل ہے, آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, کیا تم نے سمجھا کہ جنت میں تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ بھائی جاگیر ہے جنت کیا, یا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا جنت چلے جاؤ گے؟ کھیل سمجھ لیا تم نے؟ ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تمہیں اس طریقے پہ ابھی تک آزمایا نہیں گیا جس طریقے میں تم سے پہلوں کو آزمایا گیا. مسّتھم البأساء والضراء وزلزلوا, ان کو جھنجھوڑ دیا گیا, ان کو بھوک سے آزمایا گیا, غربت سے آزمایا گیا, ظلم سے آزمایا گیا, ہر طریقے سے آزمایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, حتیٰ کہ چیخ اٹھے وہ کرب اور تکلیف کی وجہ سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ کھیل نہیں ہے. عشق کو عشق سمجھ, مشغلائے دل نہ بنا. اس میں ہوتا ہے بہت جاں کزیاں. یہ عشق کو عشق سمجھ, مشغلائے دل نہ بنا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے اور 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیجئے تو آپ کا کام بن گیا, اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے جی میں آئے کیجئے, یا یہ کہ شب قدر کی ایک رات جاگیے سارے سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اس طریقے پہ کام نہیں بنا کرتا. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یہ قرآن کا مطالبہ ہے. مکمل سپردگی, یہ ہے قرآن کا مطالبہ. اگر یہ ہے تب تو کام بن جائے گا, ورنہ یہ ہے کہ اس طریقے پہ اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. ہاں یہ ضرور ہے ہماری کمزوری کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور اس دھوکے میں نہ جانے کب تک مبتلا رہیں گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا اور شعور نہیں ہے ان کو. یہ ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو کھلم کھلا گناہ کرے, تو وہ کہ جو گناہوں کو نشر کرتے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو گناہ کرنے کے بعد فخر کے طور پہ گناہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا, یعنی گناہ کرنا اور پھر گناہ کو فخریہ طور پہ بیان کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ گلی کوچوں میں گناہ کرنے کے بعد اس کا تذکرہ کرنے لگے تو تم مشرق و مغرب سے سرخ آندھی کا اور زمین میں دھس جانے کا اور زلزلے کا اور دوسری مصیبتوں کا اور اس کے ساتھ ہی قیامت کے آنے کا انتظار کرو. جب لوگ گلی کوچوں میں گناہوں کا تذکرہ کرنے لگے, سرعام گناہ ہو رہا ہو اور گناہ کو لوگ گناہ ہی نہ سمجھیں. آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں کتنے وہ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں, کبائر میں سے ہیں, اور اس کے بارے میں ہمیں بالکل اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. بعض گناہ رسم اور رواج بن گئے ہیں, اور بعض گناہ فیشن بن گئے ہیں, اور بعض گناہ اس لیے لوگ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو دقیانوسی پرانے خیالات کے لوگ ہیں, یہ نہ کہیں, بلکہ لوگ تعریف کریں کہ ہاں یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس لیے لوگ گناہ کرتے ہیں. اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن گئی ہے, رواج بن گیا ہے, اور بعض مجانے کتنے وہ گناہ ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور شراب کا کاروبار کرنے والے اور سودی کاروبار کرنے والے, یہ بھی وہ ہیں کہ جن کی پکار اللہ تعالیٰ رات کو نہیں سنتا, جن کی پکار اللہ تعالیٰ رات کو نہیں سنتا. اور ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحمت بھری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, اور ان 3 کی پکار اور دعا اللہ تعالیٰ نہ تو اس وقت سنتا ہے اور نہ کسی اور شب میں سنتا ہے. ایک شیخ زان, بوڑھا زانی, جو آدمی بڑھاپا آنے کے بعد بھی زنا نہیں چھوڑتا, اور دوسرا ملک مستکبر, متکبر بادشاہ, وہ حکمران کے جو متکبر ہو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ غریب کے جو ہو تو فقیر اور غریب لیکن متکبر ہو, یہ بھی ایک روایت میں ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دوسرا آدمی صلہ رحمی کو توڑنے والا, قطع رحمی کرنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا, اور تیسرا دیوس. دیوس جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی قسم دیوس آدمی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا. جس طرح ارشاد فرمایا کہ متکبر داخل نہیں ہوتا, اسی طرح فرمایا کہ دیوس داخل نہیں ہوتا. دیوس دلال کو کہتے ہیں, جو جس کو اپنی ماں بیٹی اور ماں بہن پہ غیرت نہ آئے اس کو دیوس کہتے ہیں. دیوس کی قسمیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا دیوس تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے گاہک تلاش کریں. یہ سب سے بڑا دیوس اور ملعون ہے جس پہ اللہ اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. پھر اس دیوس کی جو نیچے کی قسمیں ہیں, چھوٹی قسمیں, ان میں کئی دیوس آ جاتے ہیں, جن میں سے ایک دیوس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر کی عورتوں کو باہر لے کے پھرتا ہے, انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بن سنور کے گھر سے باہر نکلتی ہیں, اور اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ لوگ جتنے بازار کے دکاندار یا بازار والے ہیں, یہ میری بیوی اور میری بہن اور میری بیٹی اور میری ماں کو دیکھ رہے ہیں, اور اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے, اور اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت ہے. عورت جب باہر نکلتی ہے مرد اسے دیکھتے ہیں, یہ کوئی نرالی بات ہے. اس کو علم ہے, اس کے باوجود بھی یہ اپنے گھر والیوں کو پردے کا حکم نہیں دیتا اور پردہ نہیں کرواتا, بغیر پردے کے انہیں لیے پھرتا ہے. یہ بھی دیوس ہے. میری بات باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں اور مجھے اس کی کوئی, یعنی مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کہے کہ آپ کی باتیں درست ہیں. مجھے صرف اس ایک بات کا شوق ہے کہ جو حق بات ہے اس کو بیان کیا جائے, اور سچ سچ بات جب کی جاتی ہے ظاہر ہے وہ کڑوا, سچ جو ہے کڑوا ہوتا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر فضائل بیان کرنے شروع کروں تو پھر حاضری جو آپ کی حاضری, اس سے 20 گنا حاضری بڑھ جائے گی اور خوب تعریف ہوگی اگر میں فضائل بیان کرنے شروع کر دوں کہ ایک آیت پڑھیے آپ کو اتنا ثواب ملے گا, ایک روپیہ خرچ کیجیے اتنا ثواب ملے گا, اور فلاں کام کیجیے اتنا ثواب ملے گا. لیکن دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا اور بیمار کو یہ بتانا کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے, کڑوی دوا دینا, اس سے ظاہر ہے مریض کو تکلیف ہوتی ہے. تو بعض طبع نازک جو ہوتے ہیں ان پہ بعض باتیں گرا گزرتی ہیں, لیکن بہرحال حق یہی ہے. اور ویسے بھی کسی شخص کو اگر اچھی نہ لگے تو وہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچ لے کہ جو کچھ کہا گیا ہے کیا یہ غلط ہے. تو اگر اس کا ضمیر مر نہیں گیا اور غیرت جس کا نام ہے اگر وہ موجود ہے اس کے اندر, تو اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ درست ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ غیرت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے, یہ معاملہ نہ ہو مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے پہ کہ آج وہ گیا. آج مسلمان معاشرے میں آپ جائیے, آپ کو پردے والے خواتین دیکھنے کو آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی, اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کا کس طریقے پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ یہیں رہتے ہیں اور ان کے گھر والوں نے یہیں پردہ کرنا شروع کیا. جب وہ چھٹی پہ گئے تو ایک شادی کی تقریب میں ان کی بیوی اور بیٹی اور دوسرے گھر والے برقع پہن کے عورتیں گئیں, تو جو ملنے ملانے والی عورتیں تھیں وہ سب کی سب حیران ہو گئیں اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا, تم سعودی عرب کیا گئیں, تم تو بالکل ہی بدل گئیں, یہ برقع کیوں پہن لیا؟ وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا اسلام کے آغاز میں کہ اسلام اجنبی تھا اور اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ اجنبی تھے. بدا الاسلام غریبا, اسلام کا جو آغاز ہوا ہے ابتدا, بدا الاسلام غریبا, اسلام اجنبی تھا. مکے کے لوگ, اسی شہر میں رہنے والے لوگ, جب وہ ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے پورا خاندان کنبا اس کو اپنے خاندان سے نکال دیتا ہے, اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے, وہ کٹ جاتا ہے. وہ اپنے خاندان میں رہ کے یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے, اجنبی ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, اور ایک زمانہ آئے گا پھر یہی حالت ہو جائے گی. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا, پھر وہی زمانہ لوٹ آیا ہے کہ اسلام کے کسی بھی اصول پہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان پہ عمل کرنا یہ ایک نرالی بات بن گئی. اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو عورتیں اس سے کہتے ہیں تم نے پردہ کرنا کیوں شروع کر دیا. کوئی شخص اگر داڑھی چھوڑتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا غضب ڈھایا, تم مولوی صوفی اور ملا پتہ نہیں تم یہ کیوں بن گئے. جو شخص ناجائز کاروبار چھوڑتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ تم کیا کھاؤ پیو گے, بچوں کو بھوکا مار رہے ہو. تو جو شخص بھی اپنی اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ کے اس طرف آنا چاہتا ہے اس کا خیر مقدم نہیں ہوتا, اور خیر مقدم ہوگا بھی نہیں, اور خیر مقدم کبھی نہیں ہوا حضرت آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور اس وقت سے لے کے آج تک کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خیر مقدم نہیں ہوا اور نہیں خیر مقدم ہوگا. اسی لیے قرآن نے ایک اصول بتا دیا ہے ایمان والوں کو کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ حق بات کہیں، صحیح بات کہیں، سچ بات کہیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کو مخالفت مول لینی پڑے گی سب سے. آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس تکلیف پہ وتواصوا بالصبر، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ اصول بتا دیا ہے، اور جتنے نبی گزرے ہیں سب کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک انہوں نے اپنی دعوت کو پیش نہیں کیا وہ اس وقت تک سکون سے رہتے رہے. 40 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، کسی نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے پتھر نہیں مارا، سب یہ کہتے تھے کہ صادق ہے اور امین ہے. 40 سال تک پورا مکہ گواہی دیتا ہے. لیکن وہی لوگ ہیں کہ جو 4-5 منٹ قبل اور چند لمحے قبل جب اس سے پوچھتا ہے، ان سے جب پوچھتا ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تمہارے اندر میں نے ایک اپنی پوری زندگی گزاری ہے 40 سال، تم کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. اور اس بات کو بھی چند منٹ گزرے ہیں جب دوسری بات آپ کرتے ہیں کہ جب تم مجھے سچے اور امین سچا اور امین مانتے ہو تو ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ابھی گھنٹے نہیں گزرے، دن نہیں گزرے، مہینے نہیں گزرے، ایک ہی جگہ ہے، وہی محفل ہے، وہی ماحول ہے، وہی موسم ہے، سننے والے وہی، بولنے والا وہی، اور غالباً 4 منٹ گزرے ہوں گے. لیکن جب یہ دعوت پیش کرتا ہے تو وہاں سے پتھر آتے ہیں. سب سے پہلا پتھر چچا مارتا ہے ابو لہب، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تب بلک یا محمد، بدعا دیتا ہے کمبخت کہ تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، کیا اس بات کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں گے کسی چیز پہ تو اس وقت آپ کو مخالفت مول لینی پڑے گی. اور جب تک آپ یہ فضائل والا چکر لگاتے رہیں کہ یہ فلاں کام کیجیے اتنا ثواب ملے گا، فلاں کام کیجیے اتنا ثواب ملے گا، سب خوش ہوں گے آپ سے. تو یہ وہ چند لوگ تھے جن کی پکار اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں سنتا. اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، جو بات کی جاتی ہے قرآن و سنت کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. کسی بات میں شک ہو تو کسی عالم سے پوچھ لیجیے. تو اس طریقے پہ آدھی رات کے بعد کا یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے نزول فرماتا ہے، اور اس وقت ہر آدمی کی پکار اللہ سنتا ہے سوائے ان چند کے جن کے بارے میں نے بتایا کہ جو گناہوں کے عادی ہو چکے ہوں اور کھلم کھلا گناہ کرتے ہوں. ایک جگہ درس دینے کا اتفاق ہوا، پوچھا کہ حاضری کیوں کم ہے؟ تو کہنے لگے آج فلاں دن ہے اور آج جو ہے ٹی وی پہ ڈرامہ آتا ہے ہر ہفتے، اس لیے لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھنے آتے، اس لیے آپ درس کسی اور دن رکھیں، ڈرامے والے دن درس نہیں دیں. تو جس قوم کا معیار یہ بن جائے کہ ڈرامے کو فرض نماز پہ ترجیح دی جانے لگے، جس فرض نماز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. جب قوم کا جو معیار ہے گناہوں اور نیکیوں کو پرکھنے اور سمجھنے کا وہ اس حد تک پہنچ جائے تو پھر سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رات کے فضائل کے ضمن میں بات چل رہی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تو یہ مبارک وقت ہے، اور اس وقت میں آدمی کو اٹھنا چاہیے اور جو بھی دل میں کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اس حاجت کو. اور ایک یہ چیز ذہن میں ضرور رکھ لیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی جائے یقین کے ساتھ مانگی جائے. اللہ کا یہ ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ میں بندے کے ساتھ اس طریقے پہ معاملہ کرتا ہوں جس طریقے پہ میرے بارے میں اس کی امید ہوتی ہے، جس طریقے پہ، جس طرح میرے بارے میں اس کی امید ہوگی، اس کا خیال ہوگا، اسی طریقے کا معاملہ اس کے ساتھ میں کرتا ہوں. تو آپ یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ اس وقت تجلی فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے لیکن اس وقت خاص طور پہ اللہ بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دعا دنیا و آخرت کی سنتا ہے. تو میری یہ دعا بھی یقیناً اللہ سنے گا اور قبول فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے. تہجد کے اندر جس طریقے پہ آپ قرآن پڑھتے تھے اس کے بارے میں بھی احادیث میں چند باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلاً حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے صلاۃ المسافرین و قصرہا اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ ففتح البقرہ فقلت یرکع عند المئہ ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت